لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اور فریب میں ڈالنے والا شیطان تمہیں راستے سے ہٹا نہ دے. اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے چار دن مسلسل متواتر گفتگو رہی. عزیزوں کل بات جہاں تک پہنچائی تھی وہیں سے آج شروع کروں. دوران غیبت کبریٰ کی آزمائشیں اور امتحانات, کیونکہ ہم اور آپ ان امتحانات سے گزر رہے ہیں, ہم نے اور آپ نے ان امتحانات سے گزرنا ہے. یہ آپ کے سامنے مسلسل عرض ہو رہا ہے کہ یہ آزمائش اور امتحان خدا سب کی لے گا. خدا وند عالم اس امتحان میں کسی کو نہیں چھوڑے گا. گزشتہ اقوام کا امتحان ہوا, امام علی علیہ السلام کے زمانے میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کا امتحان ہوا, امام حسن مصطفیٰ کے زمانے میں ان کے ساتھ رہنے والی امت کا امتحان ہوا, امام حسین کے زمانے میں ان کے زمانے میں موجود امت کا امتحان ہوا. خدا ہر زمانے کی امت کا امتحان لیتا رہا. کس چیز کی نسبت؟ خداوند عالم اپنے اولیاء کی نسبت اس امتحان کو لیتا رہا. آپ کے سامنے اس آیت کو بیان کیا تھا کہ مومن کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. مومن وہ ہے کہ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے اور خدا سے لگائے گئے وعدے کو نہیں توڑتا. اس میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ نحن عہد اللہ, یہ عہد و پیمان جو خدا نے تم سے لیا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے, یہ عہد و پیمان ہم اہل بیت کی نسبت ہے. خدا نے ہمیں وہ وعدہ قرار دیا کہ جس کی نسبت تمہیں یعنی امتوں کو اس نے کہا کہ دیکھو اس وعدے کو پورا کرنا. اس کی نسبت امتوں کا عکس العمل آپ کے سامنے ہے. 11 اماموں کی سیرت اور 11 اماموں کے زمانے کی امت اور ان کی سستی کے نتیجے میں آئمہ پر آنے والی مشکلات آپ کے سامنے. کل آپ کے سامنے میں نے ایک دقیق بحث کو کیا تھا, چونکہ وقت نہیں ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں جا سکتے ان باتوں کے اوپر, مختصر وقت میں ختم بھی کرنا ہے آج گفتگو کو. لیکن خلاصہ اس کا یہ تھا کہ جب تک ہر انسان اپنے زمانے کے حالات اور ان حالات میں اپنی ذمہ داری کی تشخیص کے قابل نہیں بنے گا, آئمہ علیہ السلام پر مشکل کا وقت رہے گا. گزشتہ زمانوں میں یہی ہوا, لوگوں نے اپنے زمانے کے حالات کو نہیں سمجھا اور ان حالات کے اندر اپنے وظیفے کی تشخیص نہیں دے پائے, اپنے وظیفے کو پہچان نہیں پائے. جب پہچان نہیں پائے وظیفے کو تو وظیفے پر عمل بھی نہیں کر پائے. کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ جب تشخیص کا لفظ مانوس ہے کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے مرض کی تشخیص دیتا ہے, ڈائگنوسز ہوتا ہے پہلے. جب مرض کی تشخیص ہوگی تو پھر مرض کا علاج ہوگا. مرض کا علاج تو پہلے نہیں ہو سکتا, پہلے تشخیص ہے. جو بھی طریقہ کار ہے کہ مرض تو پتہ چلے ہے کیا, اس کے بعد اس کا علاج ہوگا. عقلی فیصلہ ہے یا نہیں, عقل کا فیصلہ ہے. لہذا اسی طرح ہر زمانے کے اندر مجھے اپنے زمانے کی تشخیص دینی ہے کہ میرا زمانہ کون سا زمانہ ہے. میرے زمانے کے اندر وہ جو دشمن ہے کہ جس سے خدا مجھے بچانا چاہ رہا ہے, قرآن کی آیتوں میں مجھے مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کے دھوکے میں مت آنا. کیوں نہ آنا؟ ہماری گزشتہ چار دن کی گفتگو ہے آپ کے سامنے. چونکہ اس نے تمہارے جد امجد آدم کو دھوکہ دیا تھا, تمہارے اندر بھی بعنوان بنی آدم دھوکہ کھانے کے لیے کمزوری موجود ہے. آدم نے جنت میں دھوکہ کھا لیا تھا کہ جہاں دنیا اس کی رونقیں موجود نہیں تھیں. تم تو اس دنیا کے اندر ہو جہاں دنیا اپنی پوری چکا چوند کے ساتھ موجود ہے, اس دنیا کی رونقیں موجود ہیں, جس کو امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں سکھاتے ہیں کہ وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا, جو آپ مومنین اور شب جمعہ پڑھتے ہیں. اے پروردگار, اس دنیا نے اپنے فریب کے ذریعے سے مجھے دھوکے میں ڈال دیا. وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِثَالِ, اور میرے نفس نے ٹال مٹول کے ذریعے سے مجھے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ میں اپنی حقیقت سے غافل ہو گیا. یہ جو جملے ہم سب کے لیے ہیں, میں نے عرض کیا آپ کی مرضی ہے آپ ان مجالس کو ان مطالب کو اہمیت دیں نہ دیں, ہو ہم سب کے ساتھ یہ رائے. ہم سب اس فتنے اور آزمائش کے دوران زندگی گزار رہے ہیں. بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں, توجہ دیں یا نہ دیں, ہمارے ساتھ ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے. نوجوانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آیا ہر چیز اختیاری ہے؟ بعض دفعہ انسان غیر اختیاری طور پر چل رہا ہوتا ہے, اس کو کسی چیز میں رکھا جاتا ہے. مثال دے دیتا ہوں غیر اختیاری چیز کی. مثال شاید پہلے بھی یقیناً میں نے یہاں دی, آپ نے سنی ہوگی, فقط بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں کہ جب آپ دوپہر کی روشنی میں اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آتے ہیں, سورج چمک رہا ہوتا ہے, آپ جب باہر تشریف لائے, مثلاً اذان کا وقت ہے, آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اذان کے وقت میں مسجد چلے جائیں, جا کے نماز جماعت ادا کر دیں, آپ گھر سے نیت لے کر نکلے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے, کسی بچے کو ماں نے بھیجا بازار سے جا کے کوئی چیز لے کر آ جاؤ, سودا لینے گیا, بچے کی نیت ہے بازار جا کر سودا لے کر آنا, لیکن اسی باہر آنے کے دوران ایک عمل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی آپ نے نیت اور ارادہ نہیں کیا تھا. وہ کیا تھا؟ یہ جو سورج چمک رہا ہے, اس سورج کی حرارت آپ کے جسم پر پڑ رہی ہے اور ایک مقدار میں وائٹمن ڈی آپ کے جسم میں سورج کے ذریعے سے ایبزارب ہو رہا ہے. آپ نے نیت نہیں کی تھی اس کام کی, ارادہ نہیں کیا تھا کہ آپ سورج کی حرارت کو ایبزارب کریں گے, اور سورج کی حرارت کو ایبزارب کرنے کے بعد اپنے جسم کے اندر ایک مفید وائٹمن کا اضافہ کریں گے, کسی نے بھی نیت نہیں کی, لیکن جب سورج میں آئے تو آٹومیٹکلی کام ہو رہا ہے. آپ ارادہ کریں نہ کریں, نیت کریں نہ کریں, آپ اسی طرح دوران غیبت کبریٰ میں ہیں. آپ ارادہ کریں نہ کریں, آپ آزمائش میں ہیں, آپ نیت کریں نہ کریں, آپ کا فتنوں سے مقابلہ ہے, ہوگا نہیں ہے. امام تو جب ظہور فرما جائیں گے تو بہت سے فتنے خود بخود دم توڑ جائیں گے. اصل تو فتنہ اور آزمائش امام کے ظہور سے پہلے ہے. کیوں؟ اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مستقل, کہ شیطان کے جو دجالی نظام ہیں, ہماری بحث دجالی نظام کی, اور ہم نے کہا کہ دجالی نظام یعنی شیطانی نظام ہے. یہ دجالی نظام, یہ شیطانی نظام جانتا ہے کہ ظہور کو نہیں روک سکتا, تاخیر میں ڈالنے کے لیے حربہ ضرور استعمال کرے گا, اس تاخیر کے اندر ضرور جا سکتے ہیں. اس کو قرآن کریم کے ایک واقعے سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ تاخیر کا عمل شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے. درود پڑھیے, میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا. اب توجہ کیجیے گا, قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ کے تذکرے میں آپ نے اس واقعے کو پڑھا کہ حضرت موسیٰ اپنی تبلیغات کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں. حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں ہی رہے, آہستہ آہستہ اپنے کاموں کو کرتے رہے, اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی تبلیغ کو علنی کرنا تھا. توجہ سے سنیے گا اس واقعے کو کہ شیطان کیا کام کر سکتا ہے. شیطان روک نہیں سکتا ہے الہی نظام کو, تو اس میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے. شیطان ظہور کو نہیں روک سکتا, میری اور آپ کی غفلت اور کوتاہی کے سبب تاخیر کا سبب ضرور بن سکتا ہے. اس کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اسی قرآن کے واقعے میں لکھا کہ حضرت موسیٰ جب اپنے آہستہ آہستہ لوگوں کو بنا رہے ہیں, اپنا جو ہے وہ حلقہ اثر ترتیب دے رہے ہیں, اپنے ہم فکر افراد جمع کر رہے ہیں, اور ایک وقت تھا کہ نزدیک کے حضرت موسیٰ اب علنی طور پر اپنے کاموں کو کریں گے. اسی سے پہلے ایک واقعہ ہوا. وہ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت موسیٰ ایک صبح نکلے جب نکلے تو حضرت موسیٰ کا ایک ماننے والا, اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی, آواز دے کر بلایا کہ موسیٰ میری مدد کرو, یہاں ایک شخص میرے مقابلے پر ہے. قرآن کا قصہ ہے یہ, قرآن کے اندر آپ دیکھیے گا اس کو. اس نے آواز دے کر بلایا, حضرت موسیٰ وہاں پہنچے. اب یہ چونکہ حضرت موسیٰ کے حلقے کا آدمی تھا, یعنی حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا, لہذا اس نے دوسرے کے ساتھ ایک جھگڑا کیا. نتیجے میں کیا ہوا, حضرت موسیٰ بیچ بچاؤ کے لیے پہنچے, اسی بیچ بچاؤ میں حضرت موسیٰ کا ہاتھ اس کو لگا, حضرت موسیٰ نے اس کو مارا, اس کو بچانے کے لیے وہ شخص مر گیا, قبطیوں میں سدا مر گیا. اب جب مر گیا, حضرت موسیٰ نے اس کے بعد ایک جو جملہ استعمال کیا, حضرت موسیٰ نے کہا ھذا من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کا عمل تھا. توجہ کیجیے, اب یہ سورہ ہے, اس کے اندر بیان کیا گیا کہ ھذا من عمل الشیطان فبغضہ موسیٰ, موسیٰ نے ان کو مکہ مارا, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ نے کہا ھذا من عمل الشیطان, یہ تو عمل شیطان ہے. اب اسی چیز کو لے کر مامون نے امام رضا سے سوال کیا. مامون, آپ کو معلوم ہے کہ مامون ظاہراً مشہور ہے علم دوستی کے حوالے سے, یا اس نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بٹھایا, اور بٹھانے کا مقصد علم کا پھیلاؤ نہیں تھا, بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی مناظرے میں امام رضا شکست کھا جائے, ہدف اس کا یہ تھا. اسی لیے یونان سے, روم سے, مختلف جگہوں سے بلاتا تھا لوگوں کو, پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ بڑا عالم ہے, اس کو بلاتا تھا, فلسفے کا عالم ہے, مختلف علوم کا عالم ہے, بلا کر امام سے مناظرہ کرواتا تھا, کسی مناظرے میں بھی امام کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکا. بہرحال اس نے امام سے پوچھا, کہا یا اپنا رسول اللہ, یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ واقعہ ہوا, حضرت موسیٰ کا ایک ماننے والا تھا جس کو قرآن نے کہا کہ ھذا من شیعتہ ہی, یہ موسیٰ کا ماننے والا تھا, تو حضرت موسیٰ نے اس کے مقابلے میں جو شخص تھا اسے مکہ مارا, نتیجے میں وہ شخص مر گیا. حضرت موسیٰ نے کہا ھذا من عمل الشیطان, کیا حضرت موسیٰ اپنے عمل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا کام تھا؟ توجہ کیجیے گا, یہ مغالطے ہوتے ہیں, یہ مغالطہ. کیا حضرت موسیٰ اپنی طرف نسبت دے کر کہہ رہے ہیں ھذا من عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے, یعنی میں نے جو مارا وہ مر گیا؟ امام نے کہا نہیں, نبی کا کوئی بھی کام جو ہے وہ خداوند عالم کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. امام نے, حضرت موسیٰ نے اس کام کو نہیں کہا. پھر مامون نے پوچھا کس چیز کو کہا؟ کہا وہ جو دو افراد کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا, اس جھگڑے میں موسیٰ کو الجھنا پڑا, اس جھگڑے کی نسبت حضرت موسیٰ نے کہا ھذا من عمل الشیطان, یہ جو جھگڑا ہوا ہے یہ شیطان نے کروایا تھا, تاکہ ایک شیعہ کے ذریعے سے موسیٰ کسی طرح آشکار ہو جائے لوگوں کے اوپر, فرعون کو موسیٰ کو پکڑنے میں آسانی ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس شیعہ نے مدد کے لیے پکارا, موسیٰ کو مدد کرنی پڑ گئی. توجہ کیجیے گا, اسی کے بعد ہوا جب حضرت موسیٰ نے اس شخص کو مارا اور وہاں سے پھر نکلے, ایک شخص بھاگا ہوا آیا, اس نے کہا موسیٰ تمہارے بارے میں منادی دے دی گئی ہے, کہا گیا کہ موسیٰ جہاں نظر آئے انہیں پکڑ لو. یہاں حضرت موسیٰ فرار کر کے گئے, یہاں حضرت موسیٰ نکلے. حضرت موسیٰ, ظاہری جملوں کو استعمال کر کے کہہ رہا ہوں, اپنی تبلیغ کے ظہور کے نزدیک تھے, لیکن وہ جو کام ان کے ایک احمد نادان شیعہ کی وجہ سے ہو گیا, اس کو حضرت موسیٰ نے کہا یہ جو میرے ظہور کا معاملہ تاخیر میں گیا ہے یہ عمل شیطان ہے, یہ اس کی کوتاہی کے سبب. تفسیر اس پر جا کے پڑھیے گا انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. یہ جو کام ہوا جس کی وجہ سے آشکار ہو گئی چیزیں, ابھی تھوڑا سا وقت تھا, ابھی آشکار نہیں ہونا تھا لیکن ہو گیا آشکار, اس کو کہا حضرت موسیٰ نے. یہ کام وہاں پر بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے, ھذا من شیعتہ, یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا, بھی ضرور ہو سکتا ہے. لہذا تشخیص اپنی ذمہ داری, اپنے حالات, اپنے زمانے کا اور اپنے وظیفے کا. کل بیان ہوا کہ اسی وجہ سے آئمہ علیہ السلام کو مشکل ہوئی, ماننے والوں نے تھوڑا سا تشخیص کے اندر کوتاہیاں کی ہیں, جیسا کہ حق تھا پہچاننے کا ویسا نہیں پہچانا, جیسا کہ ساتھ دینا چاہیے تھا ویسا ساتھ نہیں دیا. امام حسین علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ, یہ وقت ہمارے یہاں نہیں ہے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. یہ روایت موجود ہے, قرآن کی آیت بھی لے لیجیے. یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر دوں کہ بحث امامت فقط شیعوں کی بحث نہیں ہے, دوسروں نے نہیں مانا یہ ان کا قصور ہے، انہوں نے جواب خدا کو دینا ہے ان کا معاملہ ہے. چونکہ قرآن کی آیت بنی اسرائیل کی کہہ رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب آپ مانیے امام کسی کو نہ مانیے یہ آپ کی مرضی، اور مانے امام تو کس کو مانے؟ قرآن نے ہی دو امامتوں کا تصور دیا ہے. ایک امامت وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے امر سے ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے، ایک امامت وہ ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. اب اختیار کس کا ہے؟ آپ کا میرا ہے، اختیار انسان کا ہے. خدا کہہ رہا ہے تم مانو نہ مانو قیامت کے دن تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا، یعنی جس نظام کو بھی تم مانتے تھے میں اس نظام کے تحت تمہیں بلاؤں گا. تم جس پرچم کے تلے بھی دنیا میں زندگی گزارتے تھے، تھوڑا سا سخت بات کر جاؤں، تمہارا جو بھی سیاسی پرچم تھا چونکہ وہ تمہارا امام تھا، قیامت میں میں تمہیں اسی سیاسی پرچم کے تلے بلاؤں گا. لیکن یاد رکھنا جنت میں لے جانے والا کام فقط پرچم عباس کرے گا، باقی سیاسی پرچم جہنم کی طرف جائیں گے. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. ان چیزوں پہ توجہ رکھیے گا، یہ فقط نکات نہیں ہے مجلس کو گرمانے والے، حقیقت ہے. آپ سیاست دانوں کو اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جا سکیں، بسم اللہ جائیے ان کے پیچھے چلیے. اگر آپ کے خیال میں ایک نشے میں مست رہنے والا سیاست دان، عزت و آبرو کا احترام نہ کرنے والا سیاست دان، حق اور نہ حق کرنے والا سیاست دان آپ کو لے جا سکتا ہے جنت میں، آپ چلیے اس کے پیچھے. یاد رکھیے گا خدا نے واضح بیان کیا ہے ہم تمہیں قیامت میں اس کے ساتھ بلائیں گے جس کے پیچھے چل رہے تھے. لفظی طور پر کس کو امام کہہ رہے تھے یہ اہم نہیں ہے، عملی طور پر کس کو امام و پیشوا مانتے تھے یہ اہم ہے. تمہاری زبان پر علی کا نام تھا، کردار میں کس کو تم فالو کر رہے تھے، کس کے پیچھے چل رہے تھے، یہ میں آپ کے سامنے جو قرآن ہے وہ بیان کر رہا ہوں، قرآن نے بیان کیا. لہذا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، قرآن نے بیان کیا، رسول اللہ نے بیان کیا، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوگا. جب ہی رسول فرما رہے ہیں، رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مجھے پہچانے بغیر مر جائے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، نہیں. رسول اللہ نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام ہوگا کہ جس کی پیروی مسلمانوں پر واجب ہوگی. یہ رسول اللہ کی روایت اور امام قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی. امام سے پوچھا امام حسین سے کہ معرفت امام سے کیا مراد ہے، امام نے کہا معرفت امام یعنی اس امام کی ایسی معرفت اور محبت جو تمہیں امام کی اطاعت پر آمادہ کر دے، وہ امام کی معرفت ہوتی ہے، جس کے ذریعے تم امام کو واجب الاطاعت سمجھو کہ جو کربلا والوں نے کیا. وہ معرفت والے تھے کہ جو چراغ بجھنے کے بعد بھی نہیں اٹھے اپنی جگہ سے، واجب الاطاعت ہے یہ امام. یہ امام چراغ بجھا کے جانے کی اجازت دے رہا ہے، وہ جانتے کہ نہیں یہ امامت کی منزل ہے، یہ عرفان کی منزل ہے، عرفان امامت ہے، کیسے چلے جائیں یہاں سے. امام ضمانت دے رہا ہے جنت کی وجہ سے رک رہا میں جنتوں کا ضامن ہوں. کہتے نہیں مولا فقط جنت نہیں چاہیے، ایسی جنت جس میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر آئیں اس میں جا کر کیا فائدہ، ایسی جنت جس میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر آئیں کہ ہم آپ سے جنت لے کر آ گئے تھے، تکلیفیں آپ نے برداشت کی، نیزے آپ نے کھائے، تیر آپ نے کھائے، نہیں مولا ایسی جنت میں نہیں جانا. کس جنت میں جانا ہے جس میں پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، آپ ہمارے سرانے کھڑے ہو کر اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر ہماری وفا کی سند دیں، اس سند کو لے کے جنت میں جائیں گے. درود پڑی محمد علیہ وسلم. بس عزیزان محترم، لہذا اس امام کی معرفت ہے. خوب لوگوں نے نہیں پہچانا لیکن دشمن نے پہچانا، نتیجہ کیا ہوا؟ جب دشمن نے پہچانا پھر دشمن نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر سختیاں کی، دشمن نے فریب دیے، دھوکے دیے. چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے آج کی اس مجلس کا، تابوت میں انشاءاللہ برآمد ہوگا. بس عزیزوں اسی چیز کو کل آپ نے ہم نے بیان کیا، تشخیص کا مرحلہ آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے، زمانے غیبت کبریٰ میں حالات کو سمجھنا اور اپنے ذمہ داری کو سمجھنا۔ اور اس کے ساتھ اس حدیث کو رکھیے جو آج پہلی بار مومنین آئے ان کے لیے تھوڑا سا بحث ممکن ہے ناقابل فہم ہو رہی ہو، چونکہ ہم ایک حدیث کو لے کر چل رہے تھے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا تھا۔ سب مل کے درود پڑھیے۔ امام نے اس حدیث میں بیان کیا تھا کہ ہماری ولایت کا ادعا کرنے والوں میں سے جو لوگ ہوں گے، جو ادعا کریں گے، کلیم کریں گے، ہماری ولایت پر ہوں گے نہیں، ہماری ولایت کا ادعا کر رہے ہوں گے، ان کا فتنہ ہمارے شیعوں کے لیے دجال سے بڑا فتنہ ہوگا، دجال سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وجہ امام نے بتا دی، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہوں گے ان کے کاموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے دشمنوں کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہوں گے، ہمارے دوستوں کے لیے زندگی دشوار کر رہے ہوں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو حق اور باطل مل جائے گا، حق اور باطل کی پہچان مشکل ہوگی، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب مومن اور منافق کی پہچان آسان نہیں رہے گی، چونکہ ہر کوئی رضا پہنے ہوا ہے، ہر کوئی عزادار بنا ہوا ہے، ہر کوئی ولایت کی بات کر رہا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر تشخیص کی صلاحیت چاہیے عزیزان مومن، اس زمانے کے اندر پہچان چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں سادہ نہیں ہے یہ مسائل، سادہ نہیں ہے یہ گفتگو، پہچان چاہیے۔ نہیں پہچانیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اب نہیں پہچانا لوگوں نے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ کے اوپر مشکلات آئیں۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، دو قبیلے، دو خاندان جن کی جانب سے ائمہ علیہ السلام کو مشکلات دیکھنی پڑی، ایک بنو امیہ، ایک بنو عباس۔ بنو امیہ کے مظالم کی انتہا کربلا ہے، لیکن بنو عباس کے جو مظالم ہیں وہ بنو امیہ کے مظالم سے کم نہیں ہیں۔ اس کو خود امام نے بیان کیا کہ اگر بنو عباس کے مظالم بنو امیہ سے زیادہ نہ ہوں تو کم نہیں ہے، برابر ہیں۔ بنو امیہ کے حساب میں تو کربلا ہے، لیکن بنو عباس نے بھی مظالم کیے۔ بنو عباس نے جب اقتدار سنبھالا، اختیار سنبھالا، تو اس کے بعد کس امام کا دور ہے؟ چھٹے امام کا دور ہے۔ چھٹے امام کو آزادی ملی، یہ بھی ظاہر اللہ کی جانب سے ایک امر ہوا، خدا کی جانب سے ایک موقع فراہم ہوا پانچواں چھٹے امام کو، کہ جس میں انہوں نے درمیانی زمانے میں آ کر امت کو دوبارہ قال رسول اللہ کہہ کر حدیثیں سنائی، ورنہ رسول اللہ کی حدیثوں پر پابندی لگ چکی تھی، کتابیں جلا دی گئی تھی، کوڑوں کی سزا ملتی تھی جو رسول اللہ کی حدیث کو نقل کرتا تھا، تاریخ گزر گئی تھی۔ لہٰذا خدا نے ایک موقع فراہم کیا، بنو امیہ بنو عباس آپس کی جنگ میں ملوث ہوئے، الجھے، اس میں دو اماموں کو تھوڑا سا موقع ملا، دو اماموں نے ان دوران جنگوں میں الجھنے کے بجائے شاگرد تیار کیے، اور اس شاگرد کو تیار کرنے کا سلسلہ چوتھے امام کے دور سے شروع ہوا۔ چوتھے امام نے جس ظرافت کے ساتھ کام کیا، چونکہ کربلا ہو چکی تھی، فقط کربلا نہیں ہے، یزید کے مظالم میں کربلا کے بعد واقع حرہ کو رکھیے جو مدینے کی تاراجی ہے، مدینے کے اندر پہلے اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو پامال کروا دیا، پھر مدینے میں لشکر بھیجا، روزہ رسول کی بے حرمتی کروائی، تاریخ میں بیان ہوا کہ روزہ رسول پر یزید کا آیا ہوا شام کا لشکر اس طرح سے داخل ہوا کہ روزہ رسول کو گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یزید نے جرأت دکھائی، خانہ کعبہ کو عبداللہ بن زبیر کے بہانے سنگ باران کیا گیا، کعبے کے پردے کو آگ لگ گئی، منجنیق سے وہاں پہ آگ پھینکی گئی، تمام کارنامے یزید کے حساب میں۔ لہذا بنو امیہ کے کھاتے میں تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقت ملا، بنو عباس نے موقع دیا ان جنگوں کے اندر، امام نے اپنی شاگرد تربیت کی، اس زمانے میں چوتھے امام کے پاس حلقہ لگا کر گفتگو کرنے کا موقع نہیں تھا، چونکہ اتنے مظالم تھے۔ امام نے غلاموں کو خرید کر یہ کام کیا، کئی کئی غلام خریدتے تھے۔ امام کون ہیں؟ امام اسی رسول کے نواسے ہیں کہ جو اپنے ذمے کا کام کسی دوسرے کو نہیں دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ایک دفعہ سفر میں جا رہے ہیں ساتھ، تمام اصحاب رک گئے، پڑاؤ ڈالا، کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے، کسی نے ذبح کرنے کی ذمہ داری لی، کسی نے روٹی بنانے کے لیے، رسول اللہ صحرا میں چلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنے جا رہا ہوں، جب کھانا بنے گا تو لکڑیوں کی ضرورت ہوگی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ رسول ہیں، آپ سے ہم نے ہدایت لی ہے، پیغام لیا ہے، آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، آپ تشریف رکھیے، سعادت ہوگی ہمارے لیے، آپ یہاں بیٹھیے، ہم یہ کام کریں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خدا اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنا بوجھ کسی دوسرے کی گردن پہ ڈالتا ہے۔ امام سجاد اسی رسول کے نواسے ہیں، کس طرح ممکن ہے کہ امام سجاد غلاموں کو اس لیے خرید رہے ہو کہ امام سجاد اسلام کو اپنی خدمت کروانی ہے؟ نہیں، اس زمانے میں جو راستہ ہے سکھانے کا وہ یہ کہ غلاموں اور کنیزوں کو گھر میں رکھ کر انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، اور پھر انہیں امام جب تعلیم دے دیا کرتے تھے اس کے بعد امام ان غلاموں کو کنیزوں کو آزاد کرتے تھے، یہ اپنے اپنے علاقے میں جاتے تھے، علاقے میں جا کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم آل رسول کے ایک فرزند سے یہ علم سیکھ کر آئے، وہاں سے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا، جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا حلقہ بدوش لوگ امام کے گرد جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، 4000 شاگرد بن گئے، درود پڑے محمد والے امام، کام ہوا، لیکن چھٹے امام کا زمانہ منصور دوانیقی کا زمانہ، اور اس کے بعد امام کو زہر دیا گیا، اس کے بعد کے آپ واقعات دیکھ لیجئے، تیزی کے ساتھ مجھے آگے پڑھنا ہے عزیزوں، اس کے بعد کے واقعات کیا ہیں؟ ہر امام اس کے بعد یا قید ہے یا نظر بند ہے، ہر امام کو اٹھا لیجئے آپ، یا قید یا نظر بند ہے، ساتویں امام کے زمانے سے شروع کیجئے، تیزی سے آگے پڑھنا ہے، ساتواں امام وہ امام ہے کہ جس کے زمانے میں شیعت مضبوط ہوئی ہے، شیعہ تھوڑا سا منسجم ہوئے ہیں، لیکن اسی امام کی قید سب سے زیادہ قید ہے، 14 سال ہمارے اور آپ کے ساتویں امام نے قید میں گزارے، آٹھویں امام کی طرف آ جائیے، آٹھویں امام کا زمانہ، امام مدینے میں ہے، مامون نے امام کو خراسان بلایا، مرو بلایا، بلانے کا عنوان ولایت عہدی تھی، ولی عہدی تھی، لیکن امام نے پہلے بیان کیا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، ولی عہدی نہیں ہے، اصل میں وہ امام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، نوے امام کے اپنے گھر میں مامون کی بیٹی موجود ہے بطور جاسوس، امام کی شادی اس سے زبردستی کروائی گئی، 10ویں امام سامرہ میں، 11ویں امام سامرہ میں، میں بہت مختصر کر کے آگے پڑھ رہا ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے ساتویں امام کی بات؟ اس لیے کہ دشمن کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ رسول اللہ نے زبان صادق سے یہ بتایا تھا کہ حسین کی پشت کا جو نواں فرزند ہوگا، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جو مہدی ہوگا، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، دنیا کے ظالموں کا خاتمہ کرے گا، اس بات کو سب جانتے تھے، لہذا جیسے جیسے وہ دور آتا جا رہا ہے، میں امام سنسکری کے حالات پر آ رہا ہوں، جیسے جیسے وہ دور آتا جا رہا ہے ان کی سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اب یہ آئمہ علیہ السلام کو اپنی نگاہوں میں رکھ رہے ہیں کہ اسی طرح اس معاملے کو روکا جا سکے، ان کی نگاہ میں یہ کہ یہ وقت شاید ابھی نزدیک ہوگا، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام عصر کا معاملہ غیبت تک چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے خدا کے، سب کو معلوم تھا، رسول اللہ نے خبر دی تھی، لہذا آہستہ آہستہ اب اماموں کی نظر بندیاں شروع ہوئیں، آہستہ آہستہ اماموں کی قید شروع ہوئی، اماموں کو اپنے سامنے رکھا گیا، خراسان میں امام رضا کو رکھا، امام محمد تقی علیہ السلام کو رکھا گیا بغداد کے اندر، اس کے بعد 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں شدت آئی، مخصوصاً 11ویں امام، میں ان کی طرف آ گیا، 11ویں امام کا زمانہ، چونکہ دشمن کو یہ معلوم ہے، بنو عباس کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، زبان صادق ہے، جانتے اس بات کو کہ وما ينطق عن الهوى ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، پیغام الہی ہے، بیان کیا تو یہ ہوگا، اب انہوں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری امام حسین علیہ السلام کے بعد 8ویں پشت ہیں، اگلا جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟ نواں، نواں کون ہے؟ کہ جو حکومتوں کا خاتمہ کرے گا، زبان رسول نے بیان کیا، لہذا اب اس کے لیے سازش بہت تیز ہوگی، اب امام حسن عسکری علیہ السلام کو بالکل الگ کیا جائے گا، لہذا امام حسن عسکری کو جب 4 سال کے تھے امام حسن، اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، 4 سال کے سن میں مدینے سے آئے امام حسن عسکری اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، باقی کی زندگی ان دو اماموں کی یہی سامرہ میں گزری، امام حسن عسکری کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام علی نقی کے بعد جس جگہ لے جا کر رکھا امام کو وہ عسکر تھا، عسکر یعنی فوجی چھاؤنی، توجہ کیجئے گا، فوجی چھاؤنی، امام کا رابطہ امت سے اتنا کاٹنے کی کوشش کی گئی کہ امام کو عام محلے میں بھی نہیں رکھ رہے، فوجی چھاؤنی میں رکھ رہے، تاکہ مکمل امام کی نظارت کی جا سکے، اب ایسے حالات میں امام کو قید میں رکھا گیا، اب تاریخ نے یہ بیان کیا کہ جہاں امام کو قید میں رکھتے تھے یہ امام ہیں، یہ امام علیہ السلام فخر انبیاء ہیں، اس پر ہمارا ایمان، اگر یوسف علیہ السلام قید میں رہ کر اپنے قید میں رہنے والوں کو اپنے کردار سے متاثر کرتے ہیں تو یہ فخر یوسف ہے، صالح ابن وصیف کی قید ہے، اس کے اندر بنی عباس نے درخواست کی صالح ابن وصیف سے کہ جو شدید ترین مظالم کرنے والے افراد ہوں ان کو ان کے اوپر معمول کرو،
اس نے شدید ترین مظالم کرنے والے دو افراد کو امام کے اوپر قید پر رکھا. توجہ کیجئے گا اپنے اماموں کا کردار. سالم بن وسیم کے پاس بنو عباس کے لوگ آئے, دیکھا کہ امام تو بہت آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں ظاہراً اس قید خانے میں. پوچھا سالم بن وسیم سے کہ یہ کیا معاجر ہے, ہم نے تو تم سے کہا تھا ان پر سختی کرنا. کہا میں کیا کروں, میں نے شدید ترین مظالم کرنے والے لوگوں کو ان کے لیے رکھا تھا. جب میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو قیدی ہے یہ دن بھر روزے سے رہتا ہے, رات بھر عبادت خدا میں گزارتا ہے, ہمیں اس کے اوپر شکنجہ کرنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ملی, ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر خدا کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے سالم بن وسیم کہ جو میرے دربار کے سبقی شبری القلب افراد تھے وہ حسن عسکری کی وجہ سے عبادت گزار بن گئے, وہ عبادتوں کی طرف آ گئے. لہذا نتیجہ کیا ہوا, قید سے نکالا گیا, دربار میں لایا گیا. وہی دوبارہ ہوا, دربار میں رہتے ہوئے امام نے دوبارہ متاثر کرنا شروع کیا لوگوں کو, درباری امام سے متاثر ہونا شروع ہو گئے, اخلاق سے امام کے, کردار سے امام کے, عبادت سے امام کے. نتیجہ یہ ہوا کہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے ان کو ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دو, خدا کی طرف سے اہتمام ہوا, امام کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا. خدا کی جانب سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کے اسباب فراہم ہوئے, امام مہدی تشریف لے کر آئے اس دنیا میں. عزیزان محترم, بس امام حسن عسکری کا دور سخت دور تھا, اتنا سخت دور تھا کہ امام حسن عسکری کو لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کے شیعہ, امام حسن عسکری کے شیعہ امام سے جو ملاقات کرتے تھے وہ کب کرتے تھے, اس جملے کے اندر پہلے مظلومیت امام کو سمجھیے گا اور اس کے بعد سمجھیے گا کہ شیعوں نے کیسے ملاقاتیں کی امام سے, کیسے شیعت پہنچی ہم تک. امام کو پابند کیا گیا تھا ہفتے میں دو دن امام دربار میں حاضری لگائیں گے, جیسے یہاں کسی مجرم کو کیا جاتا ہے نا کہ اگر اس کو بیل پہ رہا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم رکھا جاتا ہے کہ فلاں عرصے کے اندر آ کر تھانے میں یا فلاں جگہ پر حاضری دینا, یعنی اس بات کی خبر کہ تم شہر سے باہر کہیں نہیں جا رہے. امام کو پابند کیا گیا تھا دو دن, امام حسن عسکری پابند تھے اس بات کے کہ دربار جا کر حاضری لگائیں. اب یہ لوگوں کو دن پتا تھے, لہذا امام جب ان دنوں میں نکلتے تھے دربار جانے کے لیے راستوں میں کناروں پہ امام کے ماننے والے بیٹھ کر امام کا انتظار کرتے تھے, اور جب امام گزرتے تھے تو خفیہ الفاظ میں امام سے اپنی گفتگو رد و بدل کرتے تھے. اس طرح امام ان شیعوں کو پیغام دیا کرتے تھے. اتنے شدید حالات ہیں. ایک مرتبہ امام کی سواری آ رہی ہے, سامنے امام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, امام پیغام دیتے ہیں شیعوں کو ایک طریقے سے, کہتے ہیں کہ خبردار الا یسلمن علی احد, خبردار میری طرف ہاتھ اٹھا کر کوئی سلام نہ کرے, میری طرف کوئی اشارہ نہ کرے, چونکہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ایسا کرنے سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. یعنی دشمن فقط میرے پیچھے نہیں ہے, میں تو ہوں ہی اس کی نظر کے اندر, تمہیں تلاش کر رہا ہے دشمن, تمہاری پہچان کرنا چاہ رہا ہے, تمہاری صفوں میں گھسنا چاہ رہا ہے. توجہ کیجئے گا, ان حالات کے اندر امام نے امامت کی ذمہ داری نبھائی, لیکن انہی حالات میں امام کی ذمہ داری ہے کہ زمانے کے امام کو لوگوں کے سامنے پہچانوائیں. تقریباً 30-40 لوگ ایسے بنتے ہیں, معتمد افراد بنتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسن عسکری سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا ہے. انہی میں سے ایک احمد ابن اسحاق اشعری ہیں جن کی قبر قم میں موجود, امام کی خدمت میں پہنچے, امام سے گفتگو کی, امام سے کہا کہ مولا مجھے آپ کے بعد جو حجت خدا ہے اس کے بارے میں سوال ہے, چونکہ اس وقت امام نے ظاہر نہیں کیا تھا امام مہدی کو. امام حسن عسکری نے کہا کہ دیکھو اس بات کو جان لو کہ خداوند عالم نے جب سے آدم کو بنایا ہے اور جب تک یہ زمین باقی ہے ایک لمحہ بھی خدا کی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی, آدم کے زمانے سے لے کر اور جب تک اس دنیا کا اختتام نہیں ہوتا, لہذا یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی, اس بات کو جان لو, اطمینان رکھو. اس کے بعد پھر امام نے کہا چونکہ تم ہمارے معتمد ہو, ہمیں تم پر بھروسہ ہے, تم پر اعتماد ہے. پھر امام نے, اس وقت امام عصر کا سن 3 سال کا تھا, امام اپنی گود میں اٹھا کر لائے, امام زمانہ کی زیارت احمد ابن اسحاق کو امام نے کروائی. اس طرح کے چیدہ افراد کو امام نے زیارت کروائی, کس لیے؟ تاکہ ثبوت ہو کہ امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے. کوئی بات میں یہ نہ کہا کہ امام مہدی کو تو ہم بھی مانتے ہیں, جب پیدا ہوں گے تو پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے. ہمارا عقیدہ کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, 255 ہجری میں امام کی ولادت ہو چکی ہے. درود پڑی محمد والے محمد پر. ان شاء امام کو امامت ملی عزیزان مولا، امام نے مختصر سے وقت کے اندر ہی تمام کام کیے۔ امام کے دور کے اندر کی ایک مشکل یہ تھی کہ شیعہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، شیعہ متفرق تھے۔ اس زمانے کے جو حالات تھے، وقت ختم ہو گیا، میں مصائب کی طرف آؤں گا، لیکن اس زمانے کے جو حالات تھے ان میں ایک بڑا مسئلہ غلوف کا تھا، غالیوں کی اکثریت تھی۔ امام نے ان سے بھی مقابلہ کیا، امام نے اپنے شیعوں کو منظم کرنے کے لیے وکلا کا سلسلہ امام سے پہلے سے چل رہا ہے، ساتھ میں امام سے چل رہا ہے۔ یہ جو آج نائبین امام یعنی جو مجتہدین ہوتے ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں، انہیں چاہیے وہ جا کے تاریخ پڑھیں۔ میں تنزن نہیں کہہ رہا، تنزن نہیں کہہ رہا، میں ہدایت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے اعتراض کو ویلڈ سمجھتے ہیں تو پھر جائیے پہلے تاریخ ائمہ پڑھیے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ائمہ نے اپنی حیات میں اپنے نمائندے بنائے، اپنی زندگی میں نمائندے بنائے۔ بات یہاں تک آئی گئی تو تھوڑا سا نوجوان ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے کہ مجتہد اور تقلید کیوں ضروری ہے، اور دوران غیبت کبرا آیا ائمہ علیہ السلام سے اس کی کوئی سند ہے یا نہیں ہے۔ ساتویں چھٹے امام کے دور سے چلیے میرے ساتھ، چھٹے امام کا دور ہے جہاں امام اپنے شاگرد تیار کر رہے ہیں۔ خوب غور سے سنیے گا اس بات کو، ائمہ علیہ السلام کی نگاہ آگے کے حالات کے اوپر ہے، ائمہ جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ امام صادق کو پتہ ہے کہ جو آزادی مجھے ملی ہے یہ وقتی ہے، اس کے بعد ایک وقت آئے گا میرا بیٹا قید میں جائے گا، اس کے بعد یہ آزادیاں کم ہو جائیں گی۔ نتیجے میں ائمہ علیہ السلام نے کیا کرنا ہے، شاگرد تیار کیے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا اس بات کو، یعنی چھٹے امام نے ہی ایک اعتبار سے ائمہ کی غیبت کے لیے زمینہ سازی کی ہے۔ وہ امام رضا علیہ السلام جب مامون کی قید میں ہیں، بظاہر دربار کے اندر ہیں مگر قید ہے، نظر بندی ہے، تو امام مدینے میں نہیں ہے، امام دوسری جگہوں پر نہیں ہے، امام آسانی سے جو ہے وہ لوگوں کی ریچ میں نہیں ہے، محدود کیا گیا امام کی آمد و رفت کو، آنے جانے پر پابندی لگائی گئی، لوگوں سے ملاقات پر پابندی لگائی گئی۔ ایسے میں ائمہ کیا کریں، شیعوں کو چھوڑ دیں ان کے حل پہ؟ نہیں چھوڑ سکتے ائمہ، ائمہ نے تربیت کی شاگردوں کی اور اس کو سند دی۔ چھٹے امام کا دور، تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے، چھٹے امام کا دور آ گیا۔ چھٹے امام کے دور میں امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، مومن طاب، زرارہ، ابو بصیر، اس طرح کے بہت سے شاگرد ہیں۔ تاریخ میں بیان ہوا کہ اقصا و نقاط جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، مثال کے طور پر یونان سے ایک بہت بڑا عالم آیا، علم کلام کا ماہر، علم کلام کا ماہر آیا۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ یہ مدینہ ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں رسول اللہ کی اولاد میں سے کوئی بیٹھا ہے جو درس دیتا ہے، جو بات کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ لوگوں نے کہا آؤ بسم اللہ، لے کر آ گئے امام کی محفل میں۔ اس نے کہا میں اسلام کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور میں چونکہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا عالم ہوں، لہذا جو آپ کا سب سے بڑا عالم ہے اس سے گفتگو کروں گا، میرے لیول کا ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، اس کا مطالبہ صحیح تھا۔ امام نے علم کلام کے اندر ظاہر ہے جو مجھے نام یاد آ رہا ہے مومن طاق کو آگے کیا، یا اپنے ان شاگردوں میں سے کسی ایک کو کیا، اسے برا لگا، توجہ کیجئے گا، اسے برا لگا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا عالم ہوں، میرے ساتھ جو مقایسہ کرنے والا ہو، علمی مناظرہ کرنے والا ہو، کم سے کم میرے لیول کا ہو، یعنی جو آپ کے عالم اسلام کا سب سے بڑا عالم ہو، وہ آئے۔ دقت سے سنیے گا اس جملے کو، جوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ امام نے اس سے کہا کہ جو میرا شاگرد ہے اس کو میں نے تربیت کیا ہے، تم اس سے مناظرہ کرو، تم اس سے گفتگو کرو، اگر تم نے گفتگو کے دوران اس کو شکست دے دی تو تم یہ سمجھنا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دے دی، اگر تم نے اس کو ہرا دیا اس کے بعد میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا۔ امام اس کو ضمانت دے رہے، اگر تم اس کو شکست دے دو تو سمجھنا مجھے شکست دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس نے گفتگو کی، شکست نہیں دے پایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات ہیں۔ امام اپنے شاگردوں کو آگے کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کو ہرا دو، سمجھنا مجھے ہرا دیا۔ کیوں یہ امام یہ کام کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، تین دن سے بیان کر رہا ہوں، تجزیہ و تحلیل کیا کیجئے چیزوں کا، تاریخ کے واقعات کو پڑھ کے گزرنا نہیں ہے، تجزیہ چاہیے، تحلیل چاہیے۔ کیوں ہمارے ائمہ نے یہ کام انجام دیا؟ تاکہ ہمیں آج کا زمانہ سمجھ میں آئے۔ امام اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ امام جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے، پھر ہمارا مکتب سکھانے والا کون ہوگا؟ ہمارے یہی شاگرد، ہمارے یہی علماء ہوں گے جو سکھائیں گے۔ لہذا ان کی شخصیت کو امام نے سند عطا کی کہ ان کا کہنا ہمارا کہنا ہے، یہ ہمارے سکھائے میں، یہ ہماری کتابوں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں، لہذا ان کے کہنے کو ہمارا کہا ہوا سمجھنا، ان کی اطاعت کرنا۔ امام نے یہ کام کیا۔ امام حسن عسکری نے بھی کام کیا عزیزان محترم، امام حسن عسکری شاگردوں کو وکیلوں کو بنایا، بس عزیزوں اس طرح کے حالات تھے جس میں امام نے کام کیا. اگر میں اور آپ اس دوران غیبت کبرا تشخیص نہیں دیں گے بہت بڑی مشکل میں پھنسیں گے. ظہور تو ہونا ہی ہونا ہے. آخری نقطہ بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، ظہور کے اندر میں نے اور آپ نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس کو سوچ لیجئے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن کی ایک آیت سورہ حدید کی پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ آیا ظہور سے پہلے کردار ادا کرنا اور ظہور کے بعد کردار ادا کرنا دونوں برابر ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن میں ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ظہور سے پہلے کردار ادا کرنا اور ظہور کے بعد الگ الگ چیز ہیں. توجہ کیجیے گا، اس کو اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانا الگ تھا، فتح مکہ کے بعد اسلام لانا الگ ہے. فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لایا وہ اسلام بہت محکم ہے، وہ اسلام صحیح اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس اسلام کے اندر اذیتیں، ٹارچر ہے، تازیانے ہیں. فتح مکہ کے بعد تو وہ نظر آ گیا کہ اب تو رسول اللہ سارا کا سارا معاملہ ختم کر چکے. اب تو جن لوگوں نے اسلام اپنایا وہ تو فقط اپنی جان بچانے کے لیے اسلام اپنایا، اکثریت نے، ایسا ہی ہے نا. اسی لیے میں نے جملہ پڑھا تھا کہ جناب زینب نے یزید کو کہا تھا اپنا طلقا، اے ہمارے جد کی تلوار سے آزاد کیے گئے تو ہم سے کیا کلام کرے گا. لوگوں نے اپنی گردن کو بچایا تھا اسلام کو قبول کر کے. ٹھیک، لہذا فتح مکہ سے پہلے اسلام الگ ہے، فتح مکہ کے بعد الگ ہے. ظہور امام سے پہلے کا کام الگ ہے، ظہور امام کے بعد الگ ہے. فضیلت اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. قرآن کی آیت سورہ حدید کے اندر ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. لا یستوی منکم، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں. من انفقا، جس نے نفاق کیا، جس نے انفاق کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، اور جس نے لڑائی کی فتح مکہ سے پہلے، اس کا درجہ اولئک اعظم درجتن، ان کا درجہ بڑا ہے. کن سے؟ الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو لوگ فتح مکہ کے بعد انفاق کر رہے ہیں، رائے خدا میں خرچ کر رہے ہیں، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا ہے، ان کا درجہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کیا پڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مشکلات ہیں، اس وقت ہوا روشن نہیں ہوئی. فتح مکہ کے بعد تو ہوا روشن ہو گئی، سب نظر آ گیا. ظہور امام جب ہو جائے گا تو ظہور امام کے بعد تو ہوا روشن ہو چکی ہوگی، امام کا وجود سامنے ہوگا. اس وقت تو لوگوں کو پاس کوئی جانے کا راستہ نہیں بچے گا. قرآن کی آیات کے مطابق چاہے تم شوق سے آؤ یا زبردستی، یہ تمہارا اختیار ہے. اس میں علماء نے بیان کیا، شوق سے آنے والے ظہور سے پہلے ہیں، زبردستی آنے والے ظہور کے بعد ہیں. اس وقت تو آپشن ہی نہیں ہے، خدا کا نظام نافذ ہوگا. اس وقت اگر کام کرو گے تو اس کا درجہ ہے، لیکن اس زمانے سے کم ہے. توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے میں اور آپ اس اعتبار سے ایک اہم دور میں کھڑے ہیں. اسی لیے اس کی تشخیص بہت ضروری ہے، اس زمانے کی تشخیص، اس زمانے کے حالات اور میرا وظیفہ. میں کیا کروں اس وقت زمانے کے امام کے ظہور کو نزدیک کرنے کے لیے، کیا کر سکتا ہوں؟ عزیزان محترم، ایک چیز کی آمادگی اپنے اندر بھی رکھیے، اور وہ یہ کہ اب ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، یہ گفتگو میں نے المحسن ہال میں کی تھی، یہاں فقط اشارتاً بیان کروں گا آپ کے سامنے. اب ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام امام مظلوم نہیں ہے، امام منصور ہے. میں اس کی اللہ بالکل آخری وقت میں اس بحث کو جان بوجھ کے چھیڑ کے جا رہا ہوں، یہ فقط موضوع دے کے جاؤں گا آپ کو. کیجیے خود کام اس کے اوپر. کیا مطلب ہے بھائی، کیا پڑھ کے چلے گئے یہ امام مظلوم اور امام منصور؟ باقی آئمہ علیہ السلام سب کے سب امام مظلوم ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ امام مہدی امام منصور ہیں. کیا مطلب؟ یعنی امام کو خدا نے نصرت کا وعدہ دیا ہے، امام کے آنے کے بعد امام کی تلوار گردنیں اتارے گی، امام کی گردن تک کسی کی تلوار نہیں آ سکے گی. امام منصور، آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اس امام کے لیے. یہ آخری بحث چھوڑ کے جاؤں گا، اس کو انشاءاللہ طالبان اللہ خود سوچیں، کچھ کہہ کے گئے ہوں گا. آپ زیارت عاشورہ میں دو جگہ یا تین جگہ اسی جملے کی تکرار کرتے ہیں، خدایا جب تو امام حسین کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخری حجت کو بھیجے گا، اس امام منصور کے ساتھ مجھے بھی امام حسین کے منتقم بھی شامل کر دینا. وہ امام منصور. کیا مطلب ہے؟ یعنی اب جب امام آئیں گے تو عالم اسلام کی اہل بیت کی مظلومیت کا زمانہ ختم، اب اہل بیت کے اقتدار کا زمانہ ہے. اب دنیا اس حکومت کو دیکھے گی جو غدیر میں امام رسول اللہ قائم کر کے جانا چاہ رہے تھے. امام مقتدر کا زمانہ آنے والا ہے. اب مظلومیت اہل بیت کا زمانہ نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. میں نے جان بوجھ کے بحث چھیڑی، میں نے آخری دقائق کے اندر بحث چھیڑی ہے، اس لیے چھیڑی ہے کہ اس کو سوچیں گے آپ خود جا کے انشاءاللہ. نہیں سوچیں گے تنگ رہیں گے. تنگ رہیے تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، خود سوچیے جا کے، ان چیزوں کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے. عزیزان محترم، جوانوں سے مخصوصاً کہہ رہا ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ امام ظلم کریں گے اگر امام مظلوم نہیں ہے؟ نہیں، ظلم نہیں کریں گے، ظلم برداشت نہیں کریں گے. امام مظلوم، پچھلے تمام امام مظلوم اس لیے کہ انہوں نے ظلم برداشت کیا، امام زمانہ ظلم برداشت اب نہیں کریں گے. خدا بند عالم کی جانب سے اتنی تلوار چلائیں گے. اب یہاں پر میں دوبارہ وہ نقطہ جو امتحان ہے، امام کے آنے کے بعد بھی امتحان آتے ہیں، امام سے پہلے بھی امتحان ہے. امام اتنی تلوار چلائیں گے، اتنا امام کی تلوار سے لوگ کٹ کٹ کر گریں گے کہ لوگوں کے زبانوں پر ایک جملہ آئے گا کہ کیا واقعی رسول اللہ کا فرزند ہے جو ایسے تلوار چلا رہا ہے. لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اب تک کیا دیکھا تھا رسول اللہ کے بارے میں، کیا سنا تھا؟ رسول تو رحمت للعالمین ہے، وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رسول کی جتنی اولاد تھی اس نے لوگوں سے اذیتیں برداشت کی ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہوگا کہ لوگوں کو اذیت دی جا رہی ہے. سمجھیے گا اس نقطے کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بحث چھوڑ کے جا رہا ہوں، پوری دل نہیں چاہ رہا میں پوری وضاحت کروں، لیکن صرف اس لیے کہ تذبذب میں نہ پڑھ جائیں لوگ، اس لیے تھوڑی سی وضاحتیں کر رہا ہوں، باقی خود پڑھ پڑھیے ان چیزوں کو. امام کیا کریں گے؟ امام کیا کریں گے؟ امام کا کام تلوار ہے. امام کیوں یہ کام کریں گے اس کو سمجھیے گا. رسول اللہ رحمت اللہ علیہ میں تمام آئمہ نے مظلومیتیں برداشت کی. خدا چاہتا ہے امام اثر آنے کے بعد دنیا پر ظالموں کا خاتمہ کریں. خوب، رحمت آیا، رحمت فقط یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ دوسرے کو چھوڑ دیا جائے، موقع دیا جائے. یعنی بعض اوقات کسی کو راستے سے ہٹا کر بھی رحمت ہوتی ہے. اس کو میں ایک مثال دے دوں، ڈاکٹر کے پاس ایک بچے کو لایا جائے، ایک نوجوان کو لایا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس ایکسیڈنٹ کے اندر بچے کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو کہ اس کے جسم میں زہر پھیلنے لگے. خوب توجہ سے سنیے گا اس بات، زہر پھیلنے لگے. ہوتا ہے بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیماری ہو گئی، جسم میں زہر پھیلنے لگا، ڈاکٹر کے پاس گھر والے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا. کیوں کاٹنا پڑے گا؟ تاکہ زہر باقی جسم میں سرایت نہ کرے. مثال سمجھ لی؟ تاکہ زہر جسم میں سرایت نہ کرے. اگر آپ نے جسم کو سالم رکھنا ہے تو ٹانگ کو کٹوانا پڑے گا. والدین جو محبت و مہربانی کا مربع ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کی اس ٹانگ کو کاٹ دو. کیوں؟ تاکہ اس کا وجود بچ جائے. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات اعضاء کو کاٹنا بھی رحمت کی دلیل ہوتا ہے. امام اثر بھی اسی طرح آ کر کریں گے. چونکہ اب صالحین کا زمانہ آ رہا ہے، فاسدوں کو ایک حد تک مہلت ہے. جو سنبھل گیا سنبھل گیا، نہیں سنبھلا خدا کی جانب سے اذن ملے گا کہ مہدی، اب اس دنیا کو پاک کرنے کا وقت ہے. دوسرے لوگوں کے اوپر رحم کرو، ان فاسدوں کا خاتمہ کرو. اس وجہ سے ہو گئے. سمجھیے زمانے غیبت کبرا اور سمجھیے زمانے ظہور، ہنگامہ ظہور کو سمجھیے عزیزان محترم. ان بحثوں کو لائیے اپنی محفلوں کے اندر. اور ایک گزارش کروں کہ فقط محرم کا انتظار نہ کیا کیجیے ان بحثوں کے لیے. فقط محرم کے انتظار میں نہ رہیں کہ اگلے سال پھر کسی سے سن لیں گے. نہیں، امام مہدی ہم سب کے ہیں یا فقط ذاکروں کے ہیں؟ فقط خطیبوں کے ہیں؟ فقط علماء کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اس وقت یہاں ہر شخص جو بیٹھا ہوا ہے اور اس وقت اس فضا میں سانس لے رہا ہے، وہ امام زمانہ کا صدقہ ہے. ہے کہ نہیں؟ ہماری سانس امام کا صدقہ ہے. ہم بظاہر محنت کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، یہ جو زمین سے روزی آ رہی ہے، جس کو ہم کھا رہے ہیں، گھر میں لا رہے ہیں، یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے. تمام خطاؤں کے باوجود میں معاشرے میں عزت مند ہوں، یہ امام مہدی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت ہے. جو میرے اور آپ کے لیے امام مہدی استغفار کی تسبیح پڑھو گے. میں نہیں کہہ رہا، سید ابن طاؤس نے کہا ہے. سیدنا داؤد نے کہا ہے سرداب میں آیا دیکھا امام مقام مناجات پر ہیں, خدا سے دعا کر رہے ہیں, خدا سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں پروردگار جو ہمارے شیعہ ہیں ہماری ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے خطائیں کر بیٹھتے ہیں, خدایا تو ہماری عزت کے سبب ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. توجہ کیجیے گا عزیز علیہ محترم, یہ عقائد بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. لہٰذا امام سب کے, لہٰذا امام کے بارے میں معلومات سب کو ہونی چاہیے, امام کے حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے اس کا تعین سب کو کرنا چاہیے. آپ اس امام کی طرف جا رہے ہیں, بس اس بحث کو انشاءاللہ آپ لوگ کیجیے گا. امام منصور کی حکومت آنے والی, امام مقتدر کی حکومت آنے والی, اہل بیت پر ہونے والا ظلم ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, اس ظلم کے خاتمے کے لیے مجھ اور آپ نے کردار ادا کرنا ہے. ہم یہی تو کہتے تھے یا لیتنی کنت معکم, کاش میں ہوتا کربلا میں, کیا کرتا کربلا میں ہوتا تو میں اہل بیت آپ پر ظلم نہ ہونے دیتا. یہی تو میری خواہش ہے, یہ تو آپ کی آرزو ہے, یہ تو زیارت وارثہ کا ٹکڑا ہے, کاش میں کربلا میں ہوتا. بس تھوڑا سا مصائب اس وقت, اس امام کے آنے کا وقت ہے کہ جس کو میں اور آپ منتقم کربلا کہتے ہیں. اینا طالبو بدم المقتول بکربلا, کہاں ہے وہ کہ جو کربلا میں بہنے والے خون نہ حق کا انتقام لے گا. آپ کا دل نہیں چاہتا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس خون نہ حق کا انتقام لیں؟ نہیں دل چاہتا جوانوں کے اس امام کے ساتھ کھڑے ہو کر اس وقت کا انتقام لیں جب علی اکبر کے سینے میں برچی ہوگی گئی؟ نہیں یہ دل میں یہ آرزو, دل میں یہ آرزو نہیں ہے کہ اس امام کے ساتھ کھڑے ہو کے اس وقت کا انتقام لیں جب امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر چھ ماہ کے پھول کو لے کر آئے تھے اور چھ ماہ کا بچہ اپنے بابا کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا. امام زمانہ کو آج پرسہ دینا ہے, ان کے بابا کا بھی دینا ہے, اور جس غم میں امام زمانہ صبح شام تڑپتے ہیں وہ کربلا ہے. صبح شام تڑپتے ہیں, امام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, زیارت نائیہ ہے, زیارت نائیہ میں امام حسن نے بھی بیان کیا ہے میرے جد حسین میں کربلا میں موجود نہیں تھا, ہوتا آپ کی صبر بنتا, ڈھال بنتا, آپ کی طرف مسائل کو نہ آنے دیتا, میں موجود نہیں تھا. اب کیا کرتا ہوں؟ صبح اور شام آپ پر آنسو بہاتا ہوں, صبح اور شام آپ پہ روتا ہوں, آپ پہ گریا کرتا ہوں, آپ کو یاد کرتا ہوں, میں کربلا کو نہیں بھولا. توجہ کیجیے گا عزیز, اور آپ تو کسی مجلس میں آ کے کربلا کا تذکرہ سن کے روتے ہیں, وہ زمانے کا امام خود تنہائی میں بیٹھ کر کربلا کو یاد کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ امام کہاں کہاں بیٹھ کر کربلا کو یاد کرتا ہوگا, کبھی بقی جاتا ہوگا, فاطمہ زہرا کے پہلو میں بیٹھ کے کربلا کو یاد کرتا ہوگا, کبھی کربلا آتا ہوگا, نہر کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کو دیکھتا ہوگا, سوچتا ہوگا یہ بہتا ہوا پانی ہے, یہی پہ حسین کے بچے پیاسے سے باہ ہو گئے. اجر و کمال اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور غم حسین میں کوئی کمی نہ ہونے دے کبھی. آپ کے سینوں کو ہمیشہ ایسے غم حسین سے خدا بند عالم رونق اب بخشے. عزیز ہوں بس وہ وقت آ گیا, اے طالب بدم المقتول بکربلا, کہاں ہے وہ خون حسین کا انتقام لینے والا, کربلا کے خون کا انتقام لینے والا؟ آئیے اس امام کی نصرت کے لیے آمادہ کریں جو اس وقت کا انتقام لے گا جب امام حسین نے کمر کو تھام کے کہا تھا الان انکسر الزہری, میرے بھائی عباس میری کمر توڑ گئے. اس امام کی نصرت کے لیے آمادہ کرنا ہے اپنے آپ کو, اس امام کی مدد کے لیے آمادہ ہونا ہے. عزیزان محترم وہ زمانہ ہے, اس امام کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ کریں کہ جس نے میدان سے علمدار کربلا کے بازوؤں کو چنا تھا, ان بازوؤں کو اٹھا کر کربلا کے میدان سے وہ لے کر آئے تھے خیمے میں. بس آخری چند جملے عزیز, تابوت برآمد ہونے والا ہے امام حسین عسکری کا, اس امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیے کہ جس امام نے ان گوشواروں کے چھننے والے کانوں کا انتقام لینا ہے. کس کس چیز کا تذکرہ کروں؟ اس امام نے چھنی ہوئی چادروں کا انتقام لینا ہے, اس امام نے لگائے جانے والے تازیانوں کا انتقام لینا ہے, اس امام نے اس طوق کو سلاسل و زنجیر کا انتقام لینا ہے جو سید سجاد کے گلے میں موجود ہے. اس امام نے کس چیز کا انتقام لینا ہے؟ امام سجاد کے اس درد کا انتقام لینا ہے جسے چودہ امام 35 سال یاد کر کے روتا رہا, جس سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں ہے, وہ تڑپ کے کہتا تھا شام میں سب سے بڑی مشکل ہے مجھ پر گزر گئی. اس امام کے لیے تیار کیجیے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بس آج کا حق ایسی سو آئیے امام زمانہ کی بارگاہ میں, چلیے ان کو ان کے بابا امام حسن عسکری کا پرسا دیجیے. عزیزوں وہ وقت بھی آ گیا کہ امام حسن عسکری اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور ان کا ایک غلام عقید موجود ہے. عقید دیکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں مولا کے اوپر زہر کا اثر پڑتا جا رہا ہے, آہستہ آہستہ مولا زہر کے اثر تلے آتے چلے جا رہے ہیں. عقید کہتا ہے میں وہاں موجود تھا, امام نے مجھ سے پانی طلب کیا, میں نے امام کی خدمت میں پانی پیش کیا. عقید کہتا ہے امام نے اپنے ہاتھوں سے پیالے کو اٹھایا مگر ہاتھ کپ کپ آئے, پیالہ زمین پر گرا, میرا بالا پانی نہ پی سکا. عقید کہتا ہے پھر امام نے اپنے ہاتھوں کی قوت کو جمع کیا, پھر پانی پینا چاہا نہ پی پائے, تو مجھ سے کہتے ہیں عقید برابر والے حجرے میں میرا بیٹا بیٹھا ہے اسے بلا کر لے آؤ. حضرتکم اللہ زمانے کے امام کو پرزہ پیش کیجیے. عزیزو زمانے کے امام کے بابا کا تابوت نکلے گا, اس تابوت میں اس بیٹے کو یاد رکھیے گا جو کربلا میں حسرت سے اپنے بابا کے جنازے کو دیکھتا رہ گیا تھا. بس حضرتکم اللہ. عقید کہتا ہے کہ میں امام کے فرمان کے مطابق گیا, پردہ ہٹایا, دیکھا 5 سال کا سن ہے, ایک چمکتا ہوا چہرہ ہے جو سجدے کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں پڑا ہوا ہے. میں نے انتظار کیا, مولا کا سجدہ ختم ہوا, میں نے عرض کیا مولا آپ کو آپ کے بابا طلب کر رہے ہیں. عزیزو بس تھوڑے تھوڑے جملے کربلا سے لیتا رہوں تاکہ توسل مکمل ہوتا رہے ہمارا. عزیزو یہاں امام حسن عسکری نے اپنے 5 سال کے فرزند کو اپنے پاس بلایا تھا. کربلا کی مظلومیت یہ تھی کہ حسین اپنے بیمار بیٹے کے خیمے میں خود کر گئے تھے, مگر کیفیت کیا تھی, یہاں امام سے پانی نہیں پیا جا رہا, بیٹے کو بلا لیا. وہاں مولا جب اکیلے رہ گئے بیٹے کے پاس آ گئے, سید سجاد اٹھو. ارے سید سجاد نے دیکھا بابا کے چہرے پر خون ہے, بابا کا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے. ارے تڑپ کر پوچھا اے نا عمی یا عباس, اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ اے نا عزی علی اکبر, ارے میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بابا یہ کیسی کیفیت ہے؟ حسین نے تڑپ کر کہا تھا بیٹا فقط میں اور تو باقی رہ گیا, امانتوں کو حوالے کرنے آیا ہوں. حضرتکم اللہ. امام زمانہ تشریف لے کر آئے, اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھے, امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کاسہ پیش کیا, امام حسن عسکری نے پانی پیا. بس آخری لمحات ہیں, اماموں کی گفتگو ہوئی, گویا امامت امانت الہیہ کو امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کے حوالے کیا. عزیز وصو وقت آیا, خزائے پروردگار سے امام حسن عسکری زہر کے اثر سے دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس عزیزوں وہ مرحلہ بھی آیا, امام حسن عسکری کی شہادت کی خبر پھیلی. ارے دشمن نے اس خبر کو دبانا چاہا, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو خبر مل جائے. پورے سامرا کے اندر منادی دے دی گئی, ابن رضا مار دیے گئے, ابن رضا دنیا سے رخصت ہو گئے. بس آخری جملہ عزیزوں, ابن رضا دنیا سے چلے گئے, امام رضا کے شہادت پر پورے سامرہ میں کوہرام بپا ہوا, سارے چاہنے والے جمع ہوئے. آخر جملہ کہوں مسائل کو ختم کروں, تاریخ کی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, جب امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی, امام حسن عسکری کے تابوت کو آمادہ کر لیا گیا, تو تاریخ میں آیا کہ سامرہ کے بازاروں کو بند کروا دیا گیا, سامرہ کے بازار بند ہو گئے. ابن رضا کا جنازہ اٹھنا ہے نا, ارے آل رسول کا فرزند ہے یہ, محمد مصطفیٰ کے نواسے کا جنازہ ہے, بازار بند ہو گئے. اللہ اللہ سید سجاد, ارے وہ بھی تو
ایک وقت تھا جب ایک فرزند رسول بازاروں میں آیا تھا, اس کے ساتھ آل رسول آئی تھی, بازاروں کو سجایا گیا تھا. سید سجاد وہ منظر بھی یاد آیا تھا. بس رکم اللہ, یہاں 5 سال کے سنو سال میں امام زمانہ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, مولا کا جنازہ بھی بن کر اٹھ گیا, تابوت امام حسن عسکر بھی آپ کے درمیان. آئیے سید سجاد کو ایک سلام کریں. ارے جس وقت وہ اپنے بابا کے جنازے پر کھڑے تھے, پھوپھی نے دور سے دیکھا, خود کو سواری سے گرایا, بیٹا یہ کیسی منزل ہے؟ کہا پھوپھی اما بیٹا کیا کرے, جس کا باپ بے گور و کفن میدان میں ہو, بیٹا نہ باپ کو غسل دے سکے.